على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا محترم حضرات کافی عرصے سے وہی ایک خاص موضوع چل رہا ہے میرا جو اپنی اولاد اور اہل و عیال کی تربیت اسلامی طریقے سے کرنے سے متعلق. گزشتہ جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علم سکھانا بھی سرپرستوں کا فریضہ ہے اور ذمہ داری. اخلاق اور آداب سکھانے سے متعلق پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن علم سکھانا بھی، پڑھنا اور پڑھانا بھی، یہ سرپرستوں کی اور والدین کی ذمہ داری ہے. گزشتہ جمعے میں نے جو عرض کیا تھا اس کا حاصل صرف اتنا تھا کہ ایک تو علم وہ ہے جس کو قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم فرمایا، اور ایک علم وہ ہے جسے ہم اور آپ علم سمجھتے ہیں. واضح الفاظ میں یہ سمجھیے کہ دین کا علم، قرآن کریم کا علم، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یہ تو ہے قرآن کریم اور احادیث کے اعتبار سے علم. موجودہ زمانے میں جس کو علم کہا جاتا ہے، جس میں بہت سے شعبے ہیں کہ انجینئری بھی ہے، ڈاکٹری بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اس کو موجودہ زمانے میں علم کہا جاتا ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم اور اسلام اس موجودہ زمانے کے علم کی نفی نہیں کرتا، یعنی اس زمانے کے علم کو قرآن کریم حاصل کرنے سے روکتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممانعت نہیں فرماتے، بلکہ حاصل کرنا چاہیے اور خوب حاصل کرنا چاہیے، مگر دو شرطیں میں نے بتائی. پہلی شرط یہ تھی کہ جتنے بھی موجودہ عصری علوم ہیں ان کو اسلام کے تابع اور قرآن کے تابع کرو، اور دوسری شرط یہ بتائی تھی کہ اس موجودہ عصری علم کے ذریعے جو چیزیں حاصل ہوں اور جو ایجادات ہوں ان کو اسلام کے اور قرآن کے مطابق استعمال کیا جائے. بس یہ دو شرط، خوب حاصل کیجیے جتنا کر سکتے ہیں، مگر ان دو شرطوں کا لحاظ رہے کہ قرآن کریم کے اور اسلام کے تابع رہیں. یعنی کوئی ایسی چیز جو اسلامی عقائد اور قرآن کریم کے احکام کے خلاف اس کے اندر ہو، اس کو قبول نہ کریں، پڑھ تو لیں قبول نہ کریں. دوسرے یہ کہ جو ایجادات اس موجودہ علم سے اور عصری علوم سے سامنے آتی ہیں ان کے استعمال میں آزاد نہیں، بلکہ قرآن کریم کے اور اسلام کے حکم کے مطابق استعمال کریں. آپ جانتے ہیں، پھر وہی بات آ جائے گی جس سے میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں اور آپ اس کو سن کر ناگواری بھی محسوس کرتے ہوں گے، کہ جو ایجادات ہو رہی ہیں یہ انسانیت کی تباہی لا رہی ہیں. کوئی خاص قوم اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی قیادت اور سیادت حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرے لفظوں میں دوسروں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، کہ یہ تمام اجازت ہوئی. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دے گا کہ ایک ایسا بم پھینک دیا جائے انسانوں پر, مسلمانوں کو تو چھوڑیے, ایک ایسا بم پھینک دیا جائے کہ جس سے کروڑوں تو مر جائیں بعد میں آج, اور کروڑوں اس کے اندر معذور ہو جائیں اور بعد میں آنے والی نسلیں معذور پیدا ہوں. اسلام اجازت نہیں دے گا اس کی. جاپان میں جو کچھ ہوا 25 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ, نہیں زیادہ وقت ہو گیا, 50 سال پہلے جو کچھ ہوا جاپان میں آپ جانتے ہیں کیا حال ہوا تھا وہاں. آج تک ان بموں کے متاثرین کی نسلیں صحیح نہیں ہیں. تو کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ آپ خود غور کیجیے, کیا اسلام انسانیت کو تباہ کرنے کی اجازت دے گا؟ بالکل نہیں دے گا. اسلام تو امن و آشتی کا مذہب ہے, باہمی اخوت, اخوت اسلامی اور باہمی رشتہ انسانیت کو مضبوط بنانے والا مذہب. یہ تو اس کی اجازت نہیں. یا یہ ٹی بی کی بیماری ایجاد ہوئی, ٹھیک ہے, اسلام اجازت دے گا ان چیزوں کی کہ جو اس کے حکم کے ماتحت آ جائیں, ناچ گانا, رقص و سرور, بے حیائی, فحاشی, اور یعنی اور ایسے ایسے مناظر کہ جن کو دیکھ کر شرم منہ کیا چھپائے گی مر جائے گی, ان مناظر کی تو اجازت نہیں دے. یہ میں نے پچھلے جمعے عرض کر دیا تھا, آج ذرا سی اور تھوڑی سی اس کی تفصیل ہو گئی کہ اجازت ہے موجودہ عصری علوم حاصل کرنے کی قرآن کریم اور اسلام کی جانب سے حاصل کیے جائیں اور خوب کیے جائیں, لیکن دو شرطیں. پہلی شرط میں نے بتائی کہ ان علوم کو اسلامی بنایا جائے اور اسلام کے تابع رکھا جائے, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری شرط یہ بتائی کہ ان علوم سے جو ایجادات سامنے آتی ہیں ان کو اسلام کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے, اس لیے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے, ہمارا دین ہے, جو مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے سب سے پہ آگے ہے, مقدم. جو چیز اس دین سے اور اس مقصد سے ٹکرائے گی یا تو اس کو چھوڑ دیجئے یا اس کی اصلاح کیجیے. ٹکراؤ تو ہوگا, لیکن اس ٹکراؤ میں اسلام کو یا چھوڑ دیجئے یا اس چیز کی جو ٹکرا رہی ہے اس کی اصلاح کر لیجئے اور اس کو مسلمان بنا لیجئے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, تھوڑے سے غور و فکر سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. یہ میرا پچھلے جمعے کے بیان کا خلاصہ تھا. آج مجھے ایک بات اور عرض کرنا ہے, خدا کرے وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, جہاں جہاں بھی ہم دینا چاہیں وہاں پر تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں, لیکن میرے عزیزوں اور بزرگوں, دو باتوں کو پیش نظر رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ اپنے بچوں کو اسلامی اصول, اسلام کی بنیادی باتیں ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں راسخ کر دیں. اگر آپ نے خالی ذہن اور خالی دل بھیج دیا بچوں کو اور وہ کہیں پہنچ گئے گمراہی کی جگہ میں, پھر ان کا واپس آنا ناممکن ہو جائے گا. یہ پہلے سے میں بیان کر چکا ہوں، پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے اسلام کا تخم اور اس ایمان کا بیج بچوں کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کو کس طریقے سے اس کی آبیاری کی جاتی ہے، کس طرح اس کو سیراب کیا جاتا ہے. یہ بالکل بچپن سے ہوتا ہے، چھوٹی عمر سے ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ماحول ہے. ماحول جیسا ہوگا بچہ ویسا اٹھے گا، ماحول دیندارانہ ہوگا بچہ دیندار اٹھے گا، اس کے دل میں پیوست ہو جائے گی وہ دینداری، تخم ریزی ہوگی. موجودہ علوم میں داخل کرنے سے پہلے ضروری ہے یہ بات کہ کسی بھی طریقے سے جس کے اوپر آپ قادر ہوں ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں ایمان کا بیج اور اسلام کا تخم ڈال دیجیے، اور پھر ان کی اپنے طور پر آبیاری کرتے رہیے، سیراب کرتے رہیے. مطمئن رہیے بدعمل تو ہوں گے لیکن بے ایمان نہیں ہوں گے، بے عمل تو ہو سکیں گے لیکن اسلام سے اسلام کو چھوڑنے والے نہیں. ایک وہ وقت آئے گا کہ وہ سب کچھ ان عارضی چیزوں کو دھکا دے کر اسلام اور ایمان کی طرف آ جائیں گے. تو ان موجودہ علوم میں داخل کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے. آپ حضرات کی نظر میں تو شاید نہ ہو، میں تو چونکہ تعلیمی معاملہ ہے تنقیدی نظر سے دیکھا کرتا ہوں. بہت سی ایسی مثالیں میرے سامنے ہیں کہ چھوٹے بچے کو جو ڈیڑھ سال دو سال تین سال کا ہے بھیج دیا، اب اس کا ذہن بن رہا ہے وہاں پر جہاں بھی بھیجا ہے. کیسا ذہن بنتا ہے؟ وہ ذہن بنتا ہے جو آج ہم اپنے اوپر کے طبقے میں دیکھ رہے ہیں، وہ ذہن بنتا ہے کہ جس میں نام تو اسلام کا ہوتا ہے لیکن اور کچھ نہیں ہوتا. اور آپ اس کو مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے، اور یہ بھی دشمنوں کی ایک سازش اور منصوبہ کہ اس قوم کو نرسری سے لے کر چلیں اور پہنچا دیں یونیورسٹی تک اور اس سے آگے تک خاص ایک لائن پر. حالانکہ مسلمان بچے کی پہلی درسگاہ نرسری نہیں ہے، ماں کی گود. مومن بچے کا پہلا اسکول نرسری نہیں ہے، ماں کی گود، ماں کی آہوش. اور مسلمان بچے کی پہلی تعلیم گاہ گھر کا ماحول. یہ جو نرسری سے لے کر چلے ہیں وہ ایک خاص منصوبہ ہے، ہم اس پر خوش ہیں، پھولے ہوئے ہیں کہ ہمارا ڈیڑھ سال کا بچہ نرسری میں پہنچ گیا. یہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن اب اسی پر مست ہیں کہ وہ تین سال کا بچہ نرسری میں داخل ہو گیا. آپ نے اور ہم نے نرسری میں داخل کر کے بچے کو ذبح کیا ہے، بالکل صاف بات کہہ رہا ہوں. اتنا چھوٹا بچہ، یہ ماں کی مامتا اور باپ کی شفقت کا محتاج ہے، خوب سمجھ لیجیے. ماں کی مامتا نہیں ملے گی یا باپ کی شفقت میں کمی ہوگی، اس کے نشو و نما میں، جسمانی نشو و نما میں بھی اور ذہنی اور عقلی نشو و نما میں بھی فرق پڑے. ماں کی مامتا سے محروم کیا, وہاں پر دیکھ بھال کرنے والی عورت جو نرسری میں ہوتی ہے عام طور پر کس کس کو دیکھے گی؟ کیا وہ ماں کی مامتا دے دے گی اسے, یا وہ باپ کی شفقت دے دے گی, یا وہ خاندانی اصول اور ضوابط جو بچے کے ذہن میں ماں کی اور باپ کی طرف سے خود بخود پہنچتے ہیں وہ دے دے گی؟ وہ کیا دے گی؟ گٹ پٹ گٹ پٹ گٹ پٹ گٹ پٹ یہ دے گی. جو ہماری زبان نہیں, قرآن کی زبان نہیں, مسلمانوں کی زبان نہیں, وہ دے گی. ذرا غور کیجئے, آپ شاید ناراض تو ہو رہے ہوں گے اور میری باتیں ناگوار بھی گزر رہی ہوں گی, لیکن میں تو کہنے پر مجبور. وہاں سے بگاڑ شروع ہوا جب ایک ذہن بن گیا. پانچ سال, سات سال, چھ سال کی عمر تک تو اب ظاہر ہے کہ بچہ اس کو چھوڑے گا نہیں ہے, وہ دوسری اسی لائن پر چلے گا. لے جائے گی اسے جہاں تک لے جا سکتے. اس لیے پہلی بات تو وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ علم ضرور سکھائیں موجودہ عصری علوم, مگر پہلے اس کے ذہن میں ایمان کا بیج بو دیں, اسلام کی تخم ریزی کر دیں, اور ماں کی مامتا اور باپ کی شفقت سے اور بھائیوں اور بہنوں کے پیار سے اس بیج کی آبیاری کریں اور سیراب کرتے رہیں. یہ بالکل ابتدا میں ہوگا. آپ جانتے ہیں, آپ نے پڑھا بھی ہے اور بہت سے لوگ یہ کام کرتے بھی ہیں کہ جب زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے کسی کاشت کے لیے اور کسی پیداوار کے لیے, ڈالنے کے زمین میں بیج ڈالنے کے کتنے دن بعد اس کو سہراب کیا جاتا ہے, پانی کتنے دن کے بعد دیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں. پہلے زمین کو نرم کیا جاتا ہے, پھر اس کو اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کھاد وغیرہ ڈال کر یا اور کچھ ڈال کر کہ اس کا نشو و نما اور پیداوار اچھی ہو, پھر تخم ریزی کی جاتی ہے, بیج ڈالا جاتا ہے. اس کے لیے کچھ وقت مقرر ہے ہر کھیتی کا, دو دن, تین دن, چار دن, اس کے بعد پھر اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے اور سیراب کیا جاتا ہے. بعین ہی یہ مثال ہے بچے کی, بعین ہی مثال. اگر شروع میں بیج ڈال دیا اور بیج ڈالنے کے بعد مہینہ بھر تک خبر نہ لی, بتائیے وہ بیج باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. بیج ڈال دیا یا اس کو صحیح طریقے سے سیراب نہ کیا, کیا پیداوار ہوگی؟ بیج بھی ڈال دیا, صحیح طریقے سے سیراب کیا, لیکن دیکھ بھال نہ کی, کہ جھاڑ جھنکار جو اگ آتے ہیں اور ہر کھیت میں اور ہر باغ میں اگتے ہیں, اس جھاڑ جھنکار کو اور اس گھاس پھوس کو اگر نہ نکالا گیا, پیداوار صحیح ہوگی؟ خوب سمجھ لیجئے, چھوٹے بچے جو اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے, جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, ان کا بھی یہی حال ہے. ذہن سازی کی جاتی ہے بالکل بچپن سے, جس کے لیے ماحول بڑا کامیاب اور سازگار ہوتا ہے. پھر تخم ریزی کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ وہ معاملات کیے جاتے ہیں جن سے اس تخم کی اور اس بیج کی سیرابی ہوتی ہے. جھاڑ جھنکار جو ادھر ادھر سے اگتے ہیں ان کو نکال کر پھینکا جاتا ہے, دیکھیے کیسی بہترین پیداوار ہوتی ہے. اس مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ شروع سے اس طرح چلتے ہیں اور آخر تک لے جاتے ہیں اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں. فخر بہرحال ایک چیز تو یہ ضرور دیں ان علوم کی تعلیم, لیکن پہلے اسلام کا بیج ان کے دلوں میں بو دیں, ایمان کی تخمریزی پورے طریقے سے کر دیں. پہلے اس کی تفصیلات میں بتا چکا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کھاتے ہوئے, اپنی اولاد پر رحم کھاتے ہوئے, یہ بات آپ کو بہت ناگوار گزرے گی لیکن میں کہوں گا, اپنے اوپر رحم کھائیے, اپنی اولاد پر رحم کھائیے. خدا کے لیے ان کو مشنری اسکولوں میں نہ بھیجیے, اور ملحد اور بددین قسم کے استادوں کو استاد نہ بنائیے. یہ دوسری بات بڑی ناگوار گزر رہی ہوگی آپ کو, لیکن میں کیا کروں حضرت, جو اس کے تلخ نتائج سامنے آئے ہیں آپ ان سے اچھی طرح واقف ہوں گے. ایسے اسکولوں میں جو مشنری اسکول کہلاتے ہیں, جن کی فیسیں بھی بہت, اور جن میں دین کا نام اور بیج مٹایا جاتا ہے بچے کے دل سے, اور جن اسکولوں میں بجائے قرآن کریم کی آیات کے انجیل کی آیتیں سنائی جاتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں, اور جن اسکولوں میں طالب علم کو اور ہمارے بچے کو بڑا بن سنور کر رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے, صفائی اور چیز ہے, نظافت اور چیز ہے, اور یہ اسلام کا مقصود ہے, اور بن سمن کر رہنا, بن ٹھن کر رہنا یہ اور چیز ہے. خوب سمجھ لیں, صفائی اور نظافت تو اسلام میں مقصود ہے, لیکن بن ٹھن کر رہنا یہ اور چیز, اس کو اسلام پسند نہیں کرتا, بلکہ بعض مقامات پر قدغن لگا دیتا ہے, پابندی لگاتا ہے. وہاں یہ تعلیم دی جاتی جہاں پر نماز کا نام و نشان نہیں, قرآن کریم کی جگہ انجیل آ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام وہاں پر اوروں کی باتیں سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ بزرگ ہیں, نبی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارا بھی ان پر ایمان ہے, لیکن حضور کو چھوڑ کر نہیں ہے. وہاں حضور کو چھڑا کر ایسا کیا جاتا ہے. بس سمجھ رہے ہوں گے آپ میری تمام باتیں کیوں, اس لیے کہ یہاں سے یہ پاس ہوگا, کامیاب ہوگا, ایک بہت بڑا عہدہ ملے گا, اب پھر اس کی زندگی چین سے گزرے گی. ٹھیک ہے, مگر اس زندگی کے بعد ایک اور مرحلہ بھی تو آنے والا ہے, اس پر غور کیا, وہاں کیا ہوگا. پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ باپ سے سوال ہوگا آخرت میں, اگر اولاد بگڑی, خدا نہ کرے نافرمان ہوئی اللہ کی اور رسول کی, اللہ تعالی محفوظ رکھے, یا اسلام سے نفرت کرنے والی ہوئی, اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بچائیں, تو صرف وہ بچے ہی نہیں پکڑے جائیں گے, پہلے گردن پکڑی جائے گی ماں باپ کی, اس لیے کہ انہوں ہی نے اس راستے پر چلایا. اس لیے یہ اسکول جتنے بھی ہیں, خصوصاً مشنری اسکول, اور اوپر تک چلے جائیے, اللہ کے لیے اپنے بچوں کو اس جہنم سے بچائیے. نہ ملے دنیا میں کوئی بڑا عہدہ, زندگی تو گزرے گی, اللہ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے, صحیح طریقے سے رہے گا عزت بھی ملے گی. عزت وہاں سے نہیں ملتی, عزت اللہ کے پاس سے ملتی ہے. قرآن کریم فرمایا فرما رہا ہے ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا, یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں کافروں کے پاس عزت, جی کافروں کے پاس. ایبتغون عندهم, کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ الا ان العزة لله جميعا, خوب کان کھول کر سن لو کہ عزت تو صرف اللہ کے قبضے میں. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر, جس کو چاہے عزت دے دے, جس کو چاہے ذلیل کر دے, یہ اس کے اختیار میں, یہ کافروں کے اختیار میں نہیں, یہ مخلوق کے اختیار میں نہیں, یہ کسی اور انسان کے اختیار میں نہیں, یہ کسی کالج اور یونیورسٹی کے اختیار میں نہیں. عزت تمام تر اللہ رب العزت کے قبضے میں. الا ان العزت للہ جميعا, تمام تر عزت اسی کے پاس ہے, جس کو چاہے دے, جس سے چاہے چھین لے. حدیث شریف میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل اور رسوا کریں تو اگر کہ وہ اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے, باہر نہ نکلے, رسوا ہو کر رہے گا, ذلیل ہو کر رہے گا. محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اسے. تو یہ عزتیں یہاں سے نہیں ملتی, یہ عزتیں تقسیم ہوتی ہیں اللہ کے دربار سے. ان مشنری اسکولوں سے نہیں ملتی. اسی طریقے سے رزق, یہ کسی مخلوق کے قبضے میں نہیں, یہ بھی صرف اللہ کے قبضے میں ہے. یہ رزق بھی اللہ کے دربار سے ملتا ہے. ہم جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ان قتل گاہوں میں, دو ہی وجہ سے بھیجتے ہیں. ایک یہ کہ عزت ملے گی کسی منصب اور عہدے پر پہنچ کر, اور دوسرے یہ کہ خوب مال و دولت یہ کمائے گا. قرآن کریم نے تو فیصلہ کر دیا کہ عزت یہاں پر نہیں, عزت اللہ کے پاس ہے. اور دوسری جگہ ایک فیصلہ اور کیا قرآن نے, قل ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ ان العزت للہ, کہ عزت تو تمام اللہ کے پاس ہے, رب العزت ہے وہ, ولی رسولی, اور عزت رسول کے لیے ہے, ولی المؤمنین, اور ایمان والوں کے لیے. کہاں ہی کافروں کے پاس عزت, وہ خود ہی محروم ہے عزتوں سے, ہمیں کیا دیں گے. اسی طریقے سے دوسری چیز ہے رزق. رزق کا معاملہ بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا. ان مردودوں کے پاس کیا ہے, یہ ملعون خود ہی اتنے محتاج ہیں کہ آپ اگر ان کے اندر کا حال معلوم کریں, ہزار مرتبہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم اچھے ہیں. ظاہری ٹیپ ٹاپ اور ہے, غلط پروپیگنڈا اور ہے, اور حقیقت حال اور ہے. اندر جھانک کر دیکھیں, اندرونی معاشی اور اقتصادی حالت ان ملکوں کی دیکھیں, پتہ چل جائے گا ہمارے یہاں کا مزدور اس سے اچھا ہے. رزق اللہ کے پاس, مشنری اسکولوں سے نہیں ملے گا. اور یہ دوسری چیزوں سے نہیں ملے گا,
وہ تو اللہ نے جتنا مقدر فرما دیا مل کر رہے گا. تو ایک تو یہ کہ وہاں نہ بھیج, دوسرے ملحد بے دین اور میرے اپنے الفاظ میں بے نمازی, یعنی اللہ اور رسول سے محبت نہ کرنے والے استادوں کو ان کا استاد نہ بنائے. یہ ایک بات میں نے ایسی کہی ہے کہ جو آپ سمجھنے میں شاید دشواری محسوس کرتے ہوں, لیکن میں مختصر سے الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا, خدا کرے میں سمجھانے پر قادر ہو جاؤں اور آپ کے دل میں بات اتر جائے. یقین رکھیے استاد کا ایک مرتبہ ہے, پوری دنیا میں اول سے آخر تک رہے گا. استاد کا مرتبہ باپ کے برابر ہے, اور بعض اوقات بعض معاملات میں باپ سے بھی بڑھ جاتا ہے. استاد کا اثر بچے پر اول مرحلے میں اول ملاقات میں پڑتا ہے. ہم اپنے بچپن کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ جب ہمیں پہلے استاد کے پاس سب سے پہلے بھیجا گیا, اس کا کیا مقام ہے ہمارے دل میں, اور اس کے بعد جو آتے رہے ان کا کیا مقام ہے. ٹٹولیں ہم, پہنچ جائیں گے صحیح نتیجے پر, پہنچ جائیں گے. سب سے پہلا استاد جو ہوتا ہے اور اول ملاقات اس سے ہوتی ہے, بچے کے دل پر ایک خاص اثر پڑتا ہے جس کو وہ سمجھتا نہیں. اثر یہ پڑتا ہے کہ یہ میرا دوسرا باپ ہے, یہ جو کچھ یہ میری تربیت کے لیے آیا ہے, یہ جو کچھ کہے گا وہ مجھے کرنا چاہیے, یہ جو پڑھائے گا مجھے پڑھنا چاہیے. اب وہ اگرچہ وہ سمجھے نہیں اس تفصیل کے ساتھ, لیکن اس کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے. چنانچہ وہ اپنے استاد کے ساتھ معاملہ ایسا کرتا ہے باپ سے بھی اتنے احترام کا نہیں کرتا. استاد کا اثر بچے پر اور شاگرد پر لازمن پڑتا ہے, اور جس طرح اس کی تعلیم کا اثر وہ قبول کرتا ہے, اسی طریقے سے وہ اس کی تربیت کا, اس کے اخلاق کا, اس کے انداز کا, اس کے عادات کا اور اس کے اطوار کا اثر بھی قبول کرتا ہے. میری زندگی طالب علمانہ رہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی, اللہ تعالیٰ مجھے طالب علمی ہی کی زندگی میں دنیا سے اٹھائیں. میں اپنے واقعات پر غور کرتا ہوں, جس استاد سے زیادہ عقیدت ہوئی مجھے, اب میرا لباس, میں لباس بھی ویسا ہی پہننے کی کوشش کرتا, اسی طریقے سے چلنے کی بھی ویسی ہی کوشش کرتا. استاد کے پیچھے پیچھے چلتا تو ویسی ہی کوشش کرتا, اور استاد جس طریقے سے بات کرتے, جس انداز میں بات کرتے, میں اسے اپنانے کی کوشش کرتا. آج میرے اندر بہت اثر ہے اس کا کہ جو استادوں سے میں نے حاصل کیا اس غیر مرئی رشتے سے, وہ میری باتوں سے اور میرے عمل سے ظاہر ہے. استاد کا اثر پڑتا ہے. استاد اگر بے دین ہوگا, عیسائی ہوگا, یہودی ہوگا, ہندو ہوگا, اللہ محفوظ رکھے مسلمان کے بچوں کو ان سے, آپ بتائیے وہ کیا کرے گا. آپ کو حیرت ہوگی, شاید میں نے کبھی پہلے بھی سنایا, 2 سال پہلے کا قصہ ہے. میرے پاس تکھر کے ایک دیہات سے خط آیا, اس میں ایک فتویٰ طلب کیا تھا اس نے, طالب علم, مسلمان طالب علم تھا, کہ میرے اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہندو ہے اور وہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں ہمیں. جی, کیا اس ہندو استاد کو بغیر وضو کے قرآن کریم چھونا جائز ہے یا نہیں, مسئلہ اس نے پوچھا تھا. آپ اس سے حقیقت معلوم کیجئے کیا ہے, کیا حقیقت ہے بتائیے. آپ قرآن پڑھانے والا ہندو, کیا نتیجہ ہوگا ایسے بچوں کا, وہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دیں گے یا قرآن سے ہٹائیں گے؟ ہٹاؤ یہ کیا کتاب ہے، رامائن لاؤ اس کی جگہ، صاحبو ہوش کے ناخن لو اور اپنے بچوں کی خیر خبر لو. کراچی کے ایک کالج کا جو ناظم آباد میں ہے، نام نہیں لوں گا، ایک طالب علم نے وہاں کے مجھے قصہ سنایا، شاید وہ یہاں بیٹھے بھی، کہ وہ پتہ نہیں کون سے درجے میں تھے، گیارہویں بابے میں کون سے میں تھے، بہرحال کہنے لگے ہمیں اسلامیات پڑھنا تھی. یہ جی ناظم آباد کے کالج کا قصہ ہے. ہمیں پڑھانے کے لیے ایک عیسائی عورت آئی اسلامیات پڑھانے کے لیے، یہ ڈیڑھ سال پہلے کا قصہ ہے. عیسائی عورت آئی اور اس نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ بھائی میرا مذہب عیسائی ہے، مگر چونکہ مجھے اس عہدے پر مقرر کیا گیا ہے اس لیے پڑھاؤں گی. کیا نتیجہ ہوگا اس کا آپ خود بتائیے. ہم اس انتخاب میں کوئی کسی قسم کی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ استاد کیسا ہو. یقین رکھیے استاد بے نمازی ہوگا تو شاگرد دین چھوڑنے والا ہو جائے گا، اللہ تعالی بچائے. استاد بے دین ہوگا تو شاگرد زندیق ہونے کی طرف چلے گا. استاد دیندار ہوگا، نمازی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، خود بخود اس کے اثرات شاگرد کے اوپر پڑیں گے. دیکھ لینا اس کا کیا حال ہوگا، وہ شاگرد کیسا ہوگا، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اس لیے اساتذہ کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھیں، تعلیم گاہ کے انتخاب میں خیال رکھیں، اساتذہ کے انتخاب میں خیال رکھیں. پھر دیکھیں آپ کے بچے کیسے باغ و بہار بن کر نکلتے ہیں اور کتنی بہترین پیداوار ان کی ہوتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تو یہ اتنا بڑا گڈھا ہے میرے پاس درخواستوں کا، جو میں معذور ہوں ان کے پڑھنے سے فردن فردن، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے حال اور ہماری تمام حاجتوں کے حال سے واقف ہیں. اس لیے دعا کریں کہ جن حضرات نے ہم سے درخواست دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیں، خصوصیت کے ساتھ وہ حاجتیں جو انہوں نے ان درخواستوں میں تحریر کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دیں. ان کے ساتھ ساتھ اور ان کے طفیل میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں کو پورا کرا، ہماری بھی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو کچھ ہم نے سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائیں، کفر کی باتوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.